امت کو یہ تعلیم دی کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یعنی وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے اور گناہ کرتے کرتے تھک گئے، عمریں گزر گئی، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، اگر تم ایسا کرو گے، اگر مجھ سے مایوس ہوئے تو کیا ہوگا؟ ڈنڈے پڑیں گے۔ دادا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈنڈے سے ڈرا کر اپنی رحمت کا امیدوار ہم کو بنایا کہ دیکھو بھائی، میری رحمت سے اگر مایوس ہو گئے تو پھر اس کے علاوہ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے ایک، اللہ ہی کے سوا، اللہ کے سوا اور کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے؟ اور صرف معاف نہ کرے بلکہ فرمایا من آمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو ایمان لایا اور عمل صالح کیے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تو وہ ہوں جو تمہارے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہوں بلکہ معاف کرنے کے بعد اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، یعنی خراب مال لے کر کے اچھا مال تمہیں عطا کر دیتا ہوں۔ دنیا کے سخی اور دنیا کا سخی تاجر وہ کہلاتا ہے جو خراب مال لے لے اور اس کے بدلے میں اچھا مال دے دے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ بہت سخی تاجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ تجارت سکھلائی کہ دیکھو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، یا ہماری ادائے محبت کے اندر کوئی کمی ہو جائے، تو فرمایا دیکھو مایوس مت ہونا، اگر مایوس، کیونکہ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، شیطان کا کام کیا ہے؟ انسان کو مایوس کرنا، کہہ رہے میاں تمہارے گناہ کہاں بخشے جائیں گے، تم تو روزانہ گناہ کرتے ہو، روزانہ معافی مانگتے ہو پھر اس کے بعد گناہ کر لیتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، بلکہ تم جب بھی کہو گے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں اسی وقت میں معاف کر دوں گا۔ اسی لیے دادا نے فرمایا کہ جس وقت شیطان کو نکالا جا رہا تھا جنت سے، عبادت گزار تھا، نام عزازیل تھا، عبادت بہت کی، عبادت کرنے کے بعد، لیکن جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں تو خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی زمین پر ہی رہتی ہے اور آگ ہمیشہ اونچی طرف جاتی ہے، تو آپ بڑوں کو، بڑائی کو حکم دے رہے ہیں کہ چھوٹوں کو سجدہ کرے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور پھر کافرین کے اندر سے ہو گیا۔ تو اس وقت شیطان نے کیا کہا تھا کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دے دیجئے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں، اللہ نے فرمایا جا تجھے اتنی مہلت دی، الى یوم الوقت المعلوم، ایک مدت معلوم تک میں تجھے مہلت دیتا ہوں، جتنا گمراہ کر سکتا ہے تو اتنا گمراہ کر لے، جتنے گناہ کرا سکتا ہے اتنے گناہ کر لے، اتنے گناہ کروا لے بندوں سے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا کہ مجھے میرے عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، کہ اگر میرا بندہ ایک دفعہ بھی یہ کہہ دے گا مرنے سے پہلے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، تو میں اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو انسان پوری زندگی بھی گناہ کرے، کرتے کرتے گناہ تھک جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر ایک دفعہ بھی اللہ سے کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہی دلیل رحمت ہے کہ ہمارا پروردگار اتنا کریم ہے کہ تھوڑی سی بات کے اوپر تمام چیزوں کو معاف کر دیتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل ہے. ورنہ اپنا بچہ اگر غلطی کرے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں, چلو بیٹا جاؤ تمہیں معاف کر دیا یا ہلکا سا ایک دو چپت لگا دیے. لیکن دوسرے کا بچہ اگر غلطی کرے تو پھر انسان کیا کرتا ہے, اس کا کان بھی مروڑتا ہے, ایک چپت بھی رسید کرتا ہے اور پھر کہتا ہے دوبارہ اس طرف آنا بھی نہیں, ہمارے گھر کی طرف آ کر تم شیطانی کرتے ہو, پھول توڑ کر کے بھاگ جاتے ہو, آئندہ اس طرف آنا بھی نہیں. تو یہی دلیل ہے کہ ہمارا اللہ اللہ ہے, ہمارا اللہ اللہ ہے. یعنی یہ فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, دیکھو میری رحمت سے مایوس مت ہونا, یہ شیطان تمہیں مردود یہ مایوس کرے گا, لیکن تو ہمارے اوپر نظر رکھنا, ہم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے, تمام گناہ معاف کر. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو اس کے معاف فرما دیں گے. اب جب گناہ معاف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل مل گئی, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل نہیں ہے, بولو بھائی, یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ایک انسان بار بار گناہ کر رہا ہے, اس نے ایک زندگی غفلت کے اندر گزار دی, ایک زمانہ غفلت کے اندر گزار دیا, جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اس نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا, شرک کیا, سب کچھ کیا, لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی, اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہی دلیل ہے کہ وہ رب ہمارا رب ہے, وہی رب ہمارا رب ہے. کیونکہ رب کس کو کہتے ہیں, جو کسی ناقص کو پالتے پالتے درجہ کمال تک پہنچا دے. پال رہے ہیں, کفر کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے, گناہوں کے اندر مبتلا ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے, اس کو کھانے کے لیے دے رہے ہیں, اس کو پینے کے لیے دے رہے ہیں, اس کی آنکھوں میں بینائی عطا کی ہے, کانوں میں سنوائی عطا کی ہے, ناک میں سونگھنے کی قوت عطا کی ہے. ورنہ انسان کیا, اگر انسان کی مرضی کے خلاف کام کرے تو انسان کیا کرتا ہے, آہستہ آہستہ اس سے اپنی چیزیں چھیننا شروع کر دیتا ہے. کس لیے, نے فلاں نافرمانی کی تھی, لاؤ میری یہ چیز واپس کر دو, تم نے فلاں وقت میں مجھے ناراض کیا تھا, لاؤ یہ میری چیز واپس کر دو. لیکن اللہ قربان آ جائیے ایسے مالک کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ایسے ارحم الراحمین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو گناہ کرتے ہو اس گناہ سے مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا, تم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہو. یہ گناہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے ایمان کو بھی خراب کر دیتی ہے اور انسان کی روح اور جسم دونوں کو خراب کر دیتی ہے. روح تو خراب ہوئی, روح تو گناہ کر کے خراب ہوئی, لیکن دادا نے ارشاد فرمایا کہ جسم بھی خراب ہونے لگتا ہے, جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے. کس لیے, کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں روح اور جسم دونوں کی قوت اللہ کے ہاتھ میں. جو انسان اللہ کو ناراض کرے, اللہ کی نافرمانی کرے گا, پھر وہ انسان یہ سوچے کہ مجھے چین و سکون مل جائے, یہ چین و سکون مل جائے, تو کہاں سے چین و سکون ملے گا؟ چین و سکون جس کے ہاتھ میں ہے اس سے تو لڑائی مول لے لی, اس کے تو اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی, تو اللہ سے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ تعالی کی ذات کیا ہے, احکم الحاکمین ہے, احکم الحاکمین ہے. اسی لیے کیا فرمایا, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو صحابہ کا تذکیہ ہوا ہے, اگر اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت اور اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو ما زکا منکم من احد ابدا, تو ان صحابہ میں سے کسی کا بھی تذکیہ نہیں ہوتا. یہ کس کو مخاطب کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی ہدایت دینا اور تزکیہ یہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے, جب تک کہ اللہ کی رحمت, اللہ کی مشیت, انسان اللہ کا فضل انسان کے ساتھ شامل حال نہ ہو. تو اللہ سے جب دعا مانگے تو یہ کیا کہے؟ یا اللہ، دادا نے دعا سکھلائی تھی، فرمایا اللہ سے اللہ کے فضل کو مانگ لو، اللہ سے اللہ کے فضل کو مانگ لو، اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت کو مانگ لو، اللہ کی مشیت کو اللہ کی مشیت کو اللہ کی مشیت سے مانگ لو. کہ اللہ آپ نے فضل، رحمت اور مشیت نازل تو کی ہے، لیکن یا اللہ میں اتنا ناکارا ہوں کہ مجھے اس کو مانگنے کی حق بھی نہیں ہوتی، لہذا آپ ایسا فضل کیجئے کہ جس سے، جس فضل کا آپ نے وعدہ کیا ہے اس فضل کا میں مستحق بن جاؤں. جو رحمت آپ نے نازل کی ہے دنیا اندر، اس رحمت، وہ رحمت تو ہے لیکن میں اس رحمت کا مستحق نہیں ہوں، آپ اس رحمت کو اپنی رحمت کے صدقے میں مجھے عطا کر دیجئے. اور جو مشیت آپ نے اس دنیا کے اندر نازل فرمائی ہے، میں اس مشیت کو مانگتا بھی نہیں ہوں اور اس کا مستحق بھی نہیں ہوں، لہذا یا اللہ آپ اپنی مشیت کو، اپنی مشیت کے ذریعے میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ میرا راستہ آسان ہو جائے، میرا راستہ آسان ہو جائے. ورنہ نفس و شیطان کا کیا معاملہ ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ بالسوء ہے، یہ تمہیں ہر وقت گناہوں کے تقاضوں کے اندر مبتلا رکھے گا. دادا نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان، جو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دن نفس کے تقاضوں پر عمل کر لیں پھر اس کے بعد جو ہے چھوڑ دیں گے، فرمایا ایک انسان اس کو ساری دنیا کی عورتیں دکھا دو، ساری دنیا کا حسن دکھا دو، پھر اس کے بعد اس کو کیا کہو کان کے اندر کہ بس اب ایک حسن باقی ہے، تو وہ نفس کیا کہے گا؟ اس کو بھی دیکھ لے. نفس کیا کہے گا؟ اس کو بھی دیکھ لے. کیونکہ یہ نفس کا مزاج ہے، جو مزاج جہنم کا ہے وہی مزاج نفس کا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت، کہ جب ہم قیامت کے دن کہیں گے جہنم سے هل امتلأت، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ تقول هل من مزید، وہ کیا کہے گی؟ یا اللہ نہیں، پیٹ نہیں بھرا، کچھ اور لے کر کے، کچھ اور گناہگار میرے اندر ڈالیے. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں بے قصوروں کو تیرے اندر ڈال دوں؟ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ اس کے اوپر نازل کریں گے، جس کی وجہ سے جہنم کیا کہے گی؟ وفی روایت قط قط، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قط 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 قط، تین دفعہ کہے گی کہ اللہ بس 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 میرا پیٹ بھر گیا. تو فرمایا جس طرح جہنم کا پیٹ اللہ کی رحمت سے بھرا، فرمایا اسی طریقے سے تمہارے نفس کے تقاضوں کا پیٹ اللہ کی رحمت سے بھرے گا. اللہ ما رحمہ ربی کے سائے میں جو آ گیا، اللہ ما رحمہ ربی کے سائے میں جو آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی خواہشات تو باقی رہتی ہیں لیکن ان خواہشات پر عمل کرنے کی ہمت کو، استعمال کرنے کی ہمت اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمت نہیں ہے اس کے اندر، ہمت ہے لیکن اب اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت نہیں رہی. کس لیے؟ دادا نے فرمایا کہ ایک شخص کسی بس اسٹاپ کے اوپر کھڑا بد نظری کر رہا ہے، اچانک دیکھا اس نے کہ ایک خوفناک لمبا سانپ نکل آیا. فرمایا اب کیا ہے؟ اب وہ دیکھے گا اس کو؟ بولو بھائی دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا. کس لیے؟ وہ کہتا ہے جان پیاری ہے، اگر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہیں ایسا نہ ہو سانپ آ کر مجھے کاٹ لے. تو فرمایا کہ جو اللہ کی ایک سانپ ادنا سی مخلوق ہے انسان اس سے ڈر جاتا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا انسان اس سے نہیں ڈرتا. فرمایا جان پیاری ہے تو اپنی نظر بچا لی، اور فرمایا اگر ایمان پیارا ہوتا تو اللہ کے اوپر جان دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. توڑ ڈالے ہزاروں مہو خورشید ہم نے، توڑ ڈالے ہزاروں مہو خورشید ہم نے، کب تب کہیں جا کر دکھایا، تب کہیں جا کر کے دکھلایا تمہیں رخ زیبا تو نے، تب کہیں جا کر دکھایا تو رخ زیبا تو نے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے نہیں ملتے. کچھ انسان کو ہمت کرنی پڑتی ہے، کچھ غم برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا موتی انسان کے دل کے اندر رکھ دیتے ہیں، اپنی محبت کا موتی انسان کے دل کے اندر رکھ دیتے ہیں، لیکن جب تک یہ موتی انسان کو نصیب نہیں ہوتا اس وقت تک انسان گناہوں کے اندر پاگلوں کی طرح ڈوبا رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے اطمینان اور اس سے سکون اور اس سے راحت ملتی ہے، جبکہ اس نے اطمینان سکون اور راحت کبھی خواب کے اندر بھی نہیں دیکھی. اللہ کے عذاب کے اندر کوئی انسان کیا ہوگا، اس کو سکون ملے گا؟ نہیں. جو انسان گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کے اوپر ہر وقت اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، ہر وقت اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. تو عذاب کے اندر کسی کو سکون ملتا ہے؟ عذاب میں سکون نہیں ملتا. اگر عذاب سے بچنا ہے تو عذاب سے دور ہو جائے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر کیا دعا سکھلائی گئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم باعد بیننا وبین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیجیے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. یہ دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں امت کو کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیجئے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی گناہوں سے اتنا دور ہو جاؤ. ففروا الی اللہ، جب تمہیں گناہوں کا تقاضا ستائے تو ففروا الی اللہ، تو کیا کرو؟ اللہ کی طرف بھاگ پڑو. یعنی ففروا الی اللہ عما سوا اللہ، اللہ کے غیر کو چھوڑو، اللہ کی طرف بھاگو. اس وقت وہاں ٹکنا، وہاں کھڑے ہو کر کے سوچنا کہ اگر میں یہ گناہ کر لوں تو مجھے بہت مزہ اور بہت لذت ملے گی. دادا نے ارشاد فرمایا، یہ لذت کیا ہوگی؟ لذت عارضی ملے گی، عزت دائمی چلی جائے گی. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجدد زمانہ حضرت نے فرمایا کہ اگر ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت گناہ چھوڑ کر کے بہت تکلیف ہوتی ہے، گناہ چھوڑنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. حضرت حکیم الامت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر گناہ کر لو تو کتنی دیر کی لذت ہوتی ہے؟ اس نے کہا حضرت گھنٹہ دو گھنٹہ لذت رہتی ہے. اور فرمایا اگر گناہ نہ کرو تو غم کتنی دیر رہتا ہے؟ کہا حضرت پانچ منٹ دس منٹ، پھر اس کے بعد انسان بھول جاتا ہے، دوسرے کام میں لگ جاتا ہے. تو فرمایا کہ چار گھنٹے کی مشقت یہ زیادہ سخت ہے یا دس منٹ کی مشقت یہ زیادہ سخت ہے؟ کیا مثال دی حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دس منٹ کی مشقت برداشت کر لو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں راحت سے رکھیں گے، راحت سے رکھیں گے، اطمینان سے رکھیں گے، چین و سکون سے رکھیں گے. آج اس دنیا کے اندر ہر انسان، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ فقیر ہو، ہر انسان سکون کی تلاش کے اندر ہے کہ سکون حاصل ہو جائے، سکون مل جائے مجھے کسی طریقے سے. لیکن سکون صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سکون اس کے اندر رکھا ہے. سورہ احزاب، غزوہ خندق جب ہوئی تو تمام مشرکین مکہ اور تمام یہود مل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے، تمام مل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے. سردی کا سخت زمانہ تھا، سردی کا سخت زمانہ، صحابہ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ اے سلمان، اے صحابہ، تم مجھے مشورہ دو، کیونکہ کفار کی تعداد 15,000 ہے اور ہماری تعداد صرف 3,000 ہے، ہم کس طرح مقابلہ کریں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہمارے ملک فارس میں جب جنگ ہوا کرتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے؟ خندق کھود دیتے تھے تاکہ دشمن ہمارے علاقے میں داخل نہ ہو سکے. اب جب یہ ہو گیا فیصلہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید ابن حارثہ کے ہاتھ میں دیا اور انصار کا جھنڈا عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. فرمایا خندق کی کھدائی شروع کرو. خندق کی کھدائی شروع ہو گئی اور صحابہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا. 3000 کی تعداد کے اندر کیا حالت تھی؟ 30 گھوڑے تھے صرف, 30 گھوڑے. یہاں تک کہ 1 مہینے تک کفار نے محاصرہ جاری رکھا. حضرت صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 7 مساجد جو بنی تھی اس میں ایک مسجد مسجد فتحہ تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ صحابہ کی حالت غیر ہو رہی ہے, سردی ناقابل برداشت ہو رہی ہے, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگنی شروع کی. پیر منگل بدھ 3 دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی اس مسجد کے اندر جا کر. جب بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے فرمایا کہ فتح مسلمانوں کو ملے گی, فتح مسلمانوں کو ملے گی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور فرمایا کہ اے صحابہ, خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کا وعدہ کیا. بات ایمان و یقین کی سنانے جا رہا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات انصار اور حضرات مہاجرین کے درمیان اس بات کے اوپر تکرار ہو گئی. ایک کہتا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کیونکہ طاقتور بھی ہیں اور ان کو اس چیز کا تجربہ بھی ہے, لہذا ان کو ہم لیں گے, اور انصار مہاجرین کیا کہتے تھے, ان کو ہم لیں گے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ جب دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو لیں گے, ہم ان کو لیں گے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں, لہذا ان کو کوئی نہیں لے گا. کچھ مہاجرین صحابہ ان کے ساتھ مقرر کیے اور 10 صحابہ ان کے ساتھ دے کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سلمان جاؤ, جا کر تم بھی خندق کھودو. اور پھر نبی حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں تفسیر معرفت القرآن کے اندر فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ خود بیٹھ گئے اور صحابہ سے کہا کہ تم کدالے لے کر کے جاؤ اور کھودنے لگو, بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس خود شریک ہوئے, بنفس نفیس خود شریک ہوئے. یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں جو زمین آئی تھی اس کے اندر ایک پتھر آ گیا جو ٹوٹ نہیں رہا تھا, یہاں تک کہ اوزار ٹوٹ گئے لیکن پتھر نہیں ٹوٹا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا, ساتھیوں سے, کہ اگر ہم خندق کو تھوڑا سا ٹیڑا کاٹ لے تو یہ پتھر ادھر رہ جائے گا اور پھر ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو لکیر کھینچی ہے اس کے اوپر چلے جائیں گے. صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو لکیر کھینچی ہے اس لکیر کو ہم نہیں چھوڑ سکتے, اس لکیر کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خندق کے اندر ایک پتھر ایسا آ گیا ہے جو ٹوٹ نہیں رہا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اچھا آؤ, یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ مشورہ کر لو اور اس طرح کر لو اس طرح کر لو, سید الانبیاء ہو کر کے خود تشریف لائے. فرمائے لاؤ کدال مجھے دو. آپ علیہ السلام پہلی کدال ماری, تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا, چٹان ایک تہائی ٹکڑا الگ ہو گیا. پھر دوسری دفعہ کدال ماری, پھر فرمایا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا, آدھی چٹان الگ ہو گئی. پھر تیسری دفعہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کدال ماری تو چٹان کے پھر 2 ٹکڑے ہو گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتی, یعنی آپ کے رب نے سچائی کے ساتھ آپ کا وعدہ پورا کر دیا. اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کسی انسان کے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو وہ اس کو پڑھا کرے, وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا, کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پڑھا اور مشکل دور ہو گئی، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر مشکل آئے تو اس وقت یہ اس آیت کو پڑھ لیا کرے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے چٹان کے اوپر کدال ماری تو میں نے اس میں سے روشنی نکلتے ہوئے دیکھی، یہ کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سلمان، کیا تم نے وہ روشنی دیکھی؟ فرمایا ہاں. فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے وہ روشنی دکھلائی، اور روشنی دکھلانے کے بعد اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت یمن کے محلات کو فتح کرے گی. جب میں نے دوبارہ کدال ماری تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روم کے سرخ محلات دکھلائے اور فرمایا کہ عن قریب آپ کی امت اس کو بھی فتح کرے گی. اور جب تیسری دفعہ کدال ماری تو فارس کے محلات دکھلائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ عن قریب آپ کی امت اس کو بھی فتح کرے گی. تو اس وقت کچھ منافقین مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے آ گئے تھے. اب جب انہوں نے اتنی سختیاں دیکھی، انہوں نے اتنی چیزیں دیکھی، تو انہوں نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے کہ مدینہ کی سرزمین کے اوپر، اور مدینہ ارض عرب یعنی سرزمین عرب کا ایک چھوٹا سا شہر، اور زمین کے اوپر بھی نہیں، خندق کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں مدائن اور کسرا کے محلات دکھا رہے ہیں، یہ کیسے نبی ہے؟ لیکن حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جو صحابہ تھے جن کے دل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت تھی، انہوں نے فرمایا کہ ایسا ضرور بالضرور ہوگا. منافق کی علامت ہے کہ جب کوئی مشکل کام آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ راستہ نکالتا ہے. کہ اس طرح ہوتا، انہوں نے اس وقت کیا راستہ نکالا تھا؟ کہا تھا ان بیوتنا عورہ، یا رسول اللہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہمارے بچے جو ہے اکیلے ہیں، اگر کوئی دشمن آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالی نے فرمایا یریدون الا فرارا، یہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے، یہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں. یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر صحابہ کو اتنا یقین تھا کہ صحابہ نے اسی وقت یقین کر لیا کہ عن قریب ہم یہاں سے نکل کر کے روم، یمن اور کیا نام ہے فارس، ہم اس کو اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں فتح کروائے گا. حضرت عبادہ ابن انصر اللہ تعالیٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مہاجرین کا جھنڈا دیا تھا، وہ جھنڈا دیا تھا انصار کا، تو دیا تھا زید ابن حارثہ کے ہاتھ میں، اور مہاجرین کا دیا تھا، ابھی تو بتایا تھا بھائی، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نہیں سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اس نس کے اندر تیر لگ گیا، نس میں تیر لگ گیا، تیر لگنے کے بعد خون بہنا شروع ہوا. سعد ابن عبادہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا کی، کیونکہ یہ بھی پہلے یہود تھے، بعد میں اسلام لائے تھے، انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھیے کہ جب تک جنہوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے، جب تک کہ میں ان کو ختم نہ کر دوں، اور جنہوں نے اللہ کے نبی کی تکذیب کی ہے ان کو ختم نہ کر دوں، اس وقت تک مجھے زندگی دیجئے، اور اگر یہ چیزیں میرے حصے میں نہیں ہیں تو مجھے ابھی شہادت کی موت ادا کر دیجئے. حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں دعائیں اللہ تعالی نے قبول فرمائی. کہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کر کے بھاگ کھڑا ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو بھائی جنگ ختم ہو گئی، صحابہ آئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زرہ اتار رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے, جبرائیل علیہ السلام آ گئے. وہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زرہ اتار رہے ہیں, فرشتوں نے ابھی زرہ نہیں اتاری. کیونکہ مدینے کے اندر ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ. فرمایا یا رسول اللہ آپ صحابہ کو حکم دیجئے کہ بنو قریظہ کا محاصرہ کر لے, بنو قریظہ کا محاصرہ کر لے, ابھی جنگ کر کے واپس آئے, ابھی زرہ بھی نہیں اتاری. اور یہ حکم آ گیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منادی فرما دی کہ فوراً بنو قریظہ کے پاس پہنچے صحابہ. صحابہ پہنچ گئے, جا کر کے گھیراؤ کر لیا. جب انہوں نے دیکھا بنو قریظہ نے تو وہ قلعے کے اندر بند ہو گئے, قلعے میں بند ہو گئے. تو روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کے سردار نے کہا کہ دیکھو بھائی تین باتیں تمہارے سامنے میں پیش کرتا ہوں, نمبر ایک اسلام قبول کر لو, نمبر دو اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دو تاکہ جب تم لڑو تو تمہیں اس بات کا عار نہ ہو کہ ہمارے پیچھے ہماری بیویاں اور بچے ہیں, نمبر تین ہفتے کے دن اللہ تعالی نے یوم السبت ہفتے کو کہتے ہیں, اس دن اللہ تعالی نے یہودیوں کے لیے لڑنے کو منع کیا ہے, تو اس دن ہم حملہ کر دیں تو مسلمانوں کے اوپر فتح پا جائیں گے. تو یہودیوں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اسلام لے آئیں, ہم اسلام نہیں لائیں گے. اور بچوں کو کیوں قتل کریں, عورتوں اور بچوں کو کیوں قتل کریں, ان کا قصور کیا ہے؟ اور پھر کہا کہ ہفتے کے دن لڑائی کو اللہ تعالی نے منع فرمایا, لہذا تو ہمیں عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے, ہم اس عذاب میں بھی نہیں پڑیں گے. کہا اچھا پھر کیا کرو گے؟ کہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جا کر کے سلنڈر ہو جاتے ہیں, سلنڈر ہو گئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب کو باندھو اور لے چلو مدینہ. مدینہ لے آئے. سعد ابن عبادہ ان کے اندر سے تھے. اب دیکھیں ایک صحابی کی دعا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے سعد ابن عبادہ ان کا فیصلہ تیرے ہاتھ میں, جو چوت چاہے ان کے بارے میں فیصلہ کر دے. سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں شریک تھے ان کو قتل کر دیا جائے, اور جو لوگ شریک نہیں تھے ان کے ساتھ قیدیوں والا معاملہ کیا جائے. جیسے ہی یہ فیصلہ فرمایا مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی وقت دوبارہ خون جاری ہوا اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے, شہید ہو گئے. تو اللہ کے نبی کی بات کے اوپر اتنا یقین تھا صحابہ کو کہ اگر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب ملک کی شام پتہ کرنے کے لیے گئے تو ہرقل نے اپنے بڑے بڑے پہلوان بھیجے. جب انہوں نے مسلمانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھے کہ شاید یہ بھوکے پیاسے ہیں, انہوں نے کبھی اچھی چیز دیکھی نہیں, کبھی اچھے کپڑے دیکھے نہیں, اچھا کھانا ان کو ملا نہیں, یہ لڑنے کے لیے آ گئے. تو اس نے اپنا قاصد بھیجا کہ اپنے امیر کو میرے پاس لے کر کے آؤ, میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قاصد آیا اور فرمایا کہ کیا آپ ان کے امیر ہیں؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں گا ان کا امیر رہوں گا, اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دی تو ان کے اوپر میری کوئی عمارت نہیں ہے, یعنی میں ان کا کوئی امیر نہیں ہوں. فرمایا کہ ہمارا سپہ سالار آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے. صبح تشریف لے گئے تو اس نے کیا کہا؟ تم اہل عرب اہل مکہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کھانے کے لیے بہترین چیز دوں گا, تمہارے لیے 10 جوڑے ریشمی کپڑے کے دوں گا, اور تمہارے ہر سپاہی کے لیے اتنا اتنا خزانہ میں تمہیں دوں گا اور اتنا اتنا سکہ میں تمہیں دوں گا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے سنتے رہے. فرمایا کہ تیری بات ختم ہو گئی؟ کہا ہاں. فرمایا اب میری سن, میں تین چیزیں تیرے پاس لے کر کے آیا ہوں, نمبر ایک اسلام قبول کر لے, نمبر دو اسلام قبول نہیں کرتا، اپنے ہی دین پر قائم رہنا چاہتا ہے، تو جزیہ دے، جزیہ دے تو. اور اگر جزیہ دینے پر بھی تو تیار نہیں ہے تو حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار نکالی اور فرمایا پھر یہ تلوار ہمارا فیصلہ کرے گی، یہ تلوار ہمارا فیصلہ کرے گی. تو وہ کانپ اٹھا کہ حضرت خالد بن ولید اکیلے، خالد بن ولید اکیلے اور کفار کے بیچ میں بیٹھ کر کے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے شام کو فتح کروائے گا، شام کو فتح کروائے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، جنگ ہوئی، مسلمانوں کا لشکر غالباً 30,000 تھا اور دشمن کا لشکر 2,00,000 سے اوپر کا لشکر تھا. جنگ شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، فتح مبین عطا فرمائی. تو جو بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سن لی صحابہ نے، پھر یہ نہیں سوچا کہ اب کیا ہوگا، بس اس کے اوپر یقین کر لیا. آج ہمارے اندر کمزوری کیا ہے؟ ہم بات سنتے ہیں لیکن پھر سوچتے ہیں کہ اگر، اگر اور مگر. تو جو اگر اور مگر کرتا ہے، تو دادا نے فرمایا اگر کی شادی ہوئی مگر سے اور جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام تھا کاش. یقول یا لیتنی کنت ترابا. اور یہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب کفار کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ اے کاش، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم مٹی ہوتے، تاکہ ہم سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا. تو اگر مگر نہ لگائے دین کے اندر. جب اللہ نے حکم دے دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، ہمت کر کے دوستو اس کے اوپر عمل کر لے، پھر دیکھے انسان کو اللہ تعالیٰ کیا مرتبہ عطا فرماتے ہیں، کیا مرتبہ عطا فرماتے ہیں. حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد اوزع نام تھا، حالت کفر میں انتقال ہوا، انہیں کی بہن خولہ تھی، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھائی قید ہو گئے. کون؟ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ، زرار بن اوزع. تو حضرت خالد ابن ولید نے دیکھا کہ جب کفار و مسلمان آمنے سامنے ہوئے تو ایک جوان نقاب باندھا ہوا کفار کی صفوں کے اندر گھستا اور بجلی کی طریقے سے ایک طرف سے گھستا اور دوسری طرف سے نکل جاتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی کہ اے نوجوان ادھر آؤ. وہ نوجوان دوبارہ مڑا اور واپس گھس گیا کفار کے درمیان، یہاں تک کہ اس کے کپڑے خون کے اندر تر ہو گئے. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بلایا، فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں صرف. فرمایا کہ میرا نام خولہ ہے، میں نے نقاب اس لیے باندھا ہے اور میں کفار سے اس وقت تک لڑوں گی جب تک کہ میرے بھائی کو رہائی نہیں مل جاتی، میرے بھائی کو رہائی نہیں مل جاتی. تو یہ اس وقت کے عرب اہلیان عرب کا یہ حال تھا. اللہ تعالی نے ان کو قوت اور بہادری ایسی عطا فرمائی تھی، قوت اور بہادری ایسی عطا فرمائی تھی کہ ان کی عورتیں ایسی تھیں. تو دوستو بات کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو سنا، سننے کے بعد آمنا و صدقنا کہا، اللہ تعالی نے ان کے اوپر پھر کیا ہے، فانزل اللہ سکینتہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا سکینہ نازل فرمایا کہ وہ جہاں جاتے تھے غالب ہو جاتے تھے. آج مسلمان کیا ہے، مشکل کے اندر کیوں ہے؟ کہ مسلمان نے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ خود مقرر کر لیا. کہ میں نے زندگی اس طرح سے گزارنی ہے. اگر مسلمان آج یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے زندگی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے تو اس کو دنیا کے اندر کبھی مشکل نہیں ہوگی, کبھی مشکل نہیں ہوگی. کیونکہ ایک انسان اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے, آپ کا بچہ ہے, مثال کے طور پر آپ کا بچہ ہے, وہ کہتا ہے آج مجھے یہ کھانا ہے, آج مجھے یہ پہننا ہے, آج مجھے یہ کرنا ہے. تو باپ کیا کہتا ہے؟ ایک دن سمجھاتا ہے, دو دن سمجھاتا ہے, پھر اس کے بعد کہتا ہے جا تو اپنے حال پر رہے, ایک دن لوٹ کر آئے گا پھر میرے پاس. تو جب باپ کا تقاضا یہ, تو جو اللہ تعالی سے غفلت برتتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو اللہ تعالی اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں, اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جا بھاگ. کتنا بھاگ سکتا ہے؟ بھاگتے 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 جب تنگ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو اللہ یاد آتا ہے. جب تھک گیا گناہ کر کر کے اور دیکھا کہ گناہوں کے اندر کوئی سکون نہیں ہے, واللہ کسی گناہ کے اندر کوئی سکون نہیں ہے. اگر سکون ہوتا تو پھر کیا تھا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کیا قوت نہیں تھی؟ قوت نہیں تھی, قوت تھی, سب کچھ تھا, لیکن کیا تھا؟ اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ کا خوف دل کے اندر تھا. جب اللہ کا خوف دل کے اندر تھا تو اللہ تعالی نے کیا, اللہ کا خوف جب دل کے اندر آ جائے تو پھر انسان کیا ہے, ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا, میرا رب مجھ سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. قلیل کو اللہ تعالیٰ کثیر کر دیتے ہیں. قلیل کو اللہ تعالیٰ کثیر کر دیتے ہیں, یعنی تھوڑا ہوگا لیکن نفع زیادہ ہوگا. جب انسان اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے, اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے قلیل کو کثیر کر دیتے ہیں. اور جب انسان بے یقینی کرتا ہے, معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کل دیں گے نہیں دیں گے, معلوم نہیں یہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی, معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انا عند الظن بی, میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو میرا بندہ میرے ساتھ گمان لے کر کے آتا ہے. اگر اس کا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے, میری زندگی کو آسان فرما دیں گے, میری آخرت کی منازل کو آسانی سے طے کروا دیں گے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند الظن بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. اور ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں یار, پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب دیں گے, پھر اس میں کتنی تکلیف ہوگی, پھر اس کے اندر کتنی مشکلات ہوں گی, تو پھر کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرماتے ہیں. تو کیا ہے, اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں صدیقین, شہداء, انبیاء اور صالحین کے ساتھ نصیب فرمائیں گے. جیسے انسان تمنا اور گمان رکھ کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے, اگر یقین کامل کے ساتھ انسان دعا کرے تو کوئی دعا انسان کی ایسی نہیں ہے جو رد ہو جائے, کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو رد ہو جائے. آج ہم جو دعا کرتے ہیں اس کے اندر جو بے یقینی ہے کہ معلوم نہیں ہماری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی, ارے ہمارا کام تو مانگنا ہے, عطا کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے, ہمارا کام مانگنا ہے. فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مانگنا. صبح سے شام تک مانگتا رہتا ہے, کیا تین دن اس کو اگر بھیک نہ ملتا ہے چوتھے دن اپنا کشکول توڑ کر گھر بیٹھ جاتا ہے؟ بولو بھائی, مانگتا رہتا ہے, مانگتا رہتا ہے, مانگتا رہتا ہے, عمر گزر جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء, اے لوگو تم میرے فقیر ہو, یہ فقیر تو عام فقیر ہے اور تم تو رجسٹرڈ فقیر ہو. مانگتے رہو مانگتے رہو, ایک نہ ایک دن میں ضرور بے ضرور تمہیں عطا کروں گا. اگر اس دنیا میں عطا نہیں کیا تو آخرت میں ضرور عطا کروں گا. لیکن کیا ہے, انسان مانگتا ہے اولاً بے دلی کے ساتھ مانگتا ہے, نمبر دو پھر اس کو یہ تردد ہوتا ہے کہ معلوم نہیں جو چیز مانگی ہے ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. جب خود تردد کر رہا ہے انسان تو پھر کیا معاملہ ہوگا, اور جب یقین کامل ہوگا اس کو, اور یقین کامل کیسے آتا ہوگا, یہ اللہ والوں کی صحبت سے آتا ہوگا کہ یقین کامل کے ساتھ مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ چیز مجھے عطا فرما دیجئے, میری مشکلات کو آسان فرما دیجئے. آج لوگ تعویذات مانگتے ہیں, استخارہ کروانا ہو تو کہتے ہیں مولانا ذرا ہمارے لیے استخارہ کر دیجئے. اللہ کے بندے تو بھی تو مسلمان ہے, تو بھی تو مسلمان ہے, کہتے ہیں ہماری عربی اتنی اچھی نہیں ہے, ہمیں نہ استخارے کی دعا یاد ہے. ارے 5-7 روپے کی کتاب ملتی ہے, اس کے اندر استخارے کی دعا لکھی ہے, خود استخارہ کرو. جب کوئی مر گیا, اب مرنے کے بعد فاتحہ قرآن خوانی کروانی ہے, اب قرآن خوانی قرآن خود نہیں پڑھیں گے, خود کیا ہے گھر کے اندر گھومتے رہیں گے, مدرسوں سے بچے لے کر کے آ جائیں گے, ایک دو دیگ بریانی کی بنوا لیں گے اور اس کے بعد خود گھومتے رہیں گے, ان بچوں سے کہیں گے پڑھتے رہو, اس کا ثواب ہمارے والدین کو ہمارے مرحومین کو پہنچا دینا. وہ کیوں پہنچائیں گے بھائی؟ مولانا امیر بجلی گھر پشاور کے اندر ایک بڑے مقرر تھے, انہوں نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو مولوی اتنا بدھو ہے کہ ایک دیگ بریانی کے اندر تمہارے مردے بخشوا دے گا؟ بھائی جتنا تم پڑھ سکتے ہو, جتنی قوت اللہ نے تمہیں دی ہے, اگر ایک رکوع پڑھ سکتے ہو تو ایک رکوع پڑھو, ایک رکوع پڑھ کر اس کا ثواب پہنچا دو. کیوں؟ جس دل سے آپ اپنے خاندان کے لیے, اپنے والدین کے لیے, تاجزہ کے لیے, اپنے بڑوں کے لیے آپ پڑھیں گے, دوسرا اتنے دل سے پڑھے گا. جب تجارت ہوتی ہے, دکان کا معاملہ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں, ارے بھائی کیا کریں تجارت ہے, خود بیٹھنا پڑتا ہے, ورنہ نوکر کہاں خیال رکھتے ہیں, نوکر کہاں خیال رکھتے ہیں. تو دنیا میں تو تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نوکر کہاں خیال رکھتے ہیں, تو تم جو لے کر کے آتے ہو قرآن پڑھنے کے لیے, تو پھر وہ بھی کیا ہے انگلیاں پھیر لے پھیر پھیر کے, اس کے بعد کہتے ہیں پارا ختم ہو گیا, اب بریانی کہاں ہے, اب پارا ختم ہو گیا, بریانی کہاں ہے, بریانی ختم ہو گئی, اب پوچھتے ہیں زردہ کہاں ہے. تو کیا ہے, خود پڑھے بھائی. سورہ اخلاص 3 دفعہ تو پڑھ سکتا ہے, سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کر کے بس دے کہ اللہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا, یہ میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں, اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے اور اس کا ثواب ان تک پہنچا دیجئے. میرے اساتذہ اور مشائخ میں سے جو چلے گئے, یا اللہ یہ جو میں نے 3 قل پڑھے, یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے, وہ قبول فرما کر اس کا ثواب ان کو پہنچا دیجئے. کیونکہ جس دل سے آپ پڑھیں گے اس دل سے کون پڑھے گا؟ تو جو استخارہ آپ کریں گے, لوگ کہتے ہیں اب ہم تو استخارہ کرتے ہیں لیکن استخارے میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا مولانا, تو استخارے کے اندر نظر آنا ضروری نہیں ہے. استخارہ کا معنی کیا ہے؟ استخارہ کا معنی استشارہ, اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے. اب مشورہ کرنے کے بعد جو بھی عمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ من جانب اللہ ہوگا, جس میں فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ وہ چیز تمہارے سامنے کر دیں گے, وہ چیز اللہ تعالیٰ سامنے کر دیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کے اندر تو خواب بھی ضروری ہے, ہمیں تو خواب نظر ہی نہیں آتا. خواب ضروری نہیں ہے, استخارے کا مطلب سن لیں, خواب استخارے کا مطلب استشارہ ہے. کہ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا, اللہم انی استخیرک بعلمی کا, کہ اللہ میں استخارہ کرتا ہوں, مشورہ کرتا ہوں آپ سے کہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے, اور یا اللہ میں استخارہ اور استشارہ آپ سے کرتا ہوں, اگر اس کام کے اندر میرے لیے کوئی برائی ہے تو اس کے لیے میرے لیے راستہ بند کر دیجئے. بس سوتے وقت یہ دعا مانگی, یہ دعا پڑھ کر کے پھر اس کے بعد سو گئے. اب استخارے سینٹر کھل گئے, فون کیجئے, فون کے اوپر استخارہ کروا لیجئے, فون کے اوپر استخارہ کروا لیجئے, وہ پٹافٹ پڑھیں گے, پڑھ کر کے بتا دیں گے. ارے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کی حاجت آپ کو صحیح بتائے گا, اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کی حاجت آپ کو صحیح بتائے گا. خود کرے انسان, اللہ نے سب کو علم دیا ہے, ایسا جاہل کوئی نہیں ہے کہ دیکھ کر کے بھی جو نہ پڑھ سکے. اگر دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکتا تو مسجد کے امام کے پاس چلا جائے, اس سے کہے مجھے تین دفعہ پڑھوا دو تاکہ مجھے یہ عبارت عربی کی پڑھنا آ جائے. تو اگر پڑھنا عربی کی عبارت نہ بھی پڑھنا آئے تو اردو کے اندر کر لو بھائی, اس سے زیادہ اور کیا آسان ہوگا. اردو کے اندر پڑھ لے کہ اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, اس کام کے اندر اگر آسانی اور سہولت ہے تو یا اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے, اس کے اندر برکت ہے تو آسانی پیدا فرما دیجئے, اور اگر اس کے اندر برکت نہیں ہے آسانی نہیں ہے تو یا اللہ اس کو میرے لیے بند کر دیجئے. بس ہو گیا. مشورہ کس کو کہتے ہیں؟ پوچھتے بھائی میں فلاں دکان کھول رہا ہوں, یہ میری دکان چلے گی یا نہیں گی؟ آپس کے اندر جو مشورہ کیا جاتا ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کاروبار بند کر دوں اور دوسرا کاروبار شروع کروں, تمہارا کیا خیال ہے یہ دکان چلے گی, یہ کاروبار چلے گا یا نہیں چلے گا؟ تو وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی حالات تو ایسے نہیں ہیں کہ یہ دکان چلے, تو آپ کیا کرتے ہیں, مان لیتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو وہاں آواز نہیں آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ دل کو مطمئن کر دیں گے. وہ انسان اس چیز کے اوپر قادر نہیں ہے کہ وہ کاروبار نہیں چلے گا اور پھر اس کو چلوا دے, لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جو چیز نہ چلنے والی ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی چلا دے. عمل خود کرے, دوسروں کے اوپر کیوں چھوڑتا ہے؟ کہہ رہے بھائی تم کر لینا, یہ تم یہ کام کر لینا, تم یہ کام, جب دنیا دین کا معاملہ آتا ہے تو تم یہ کام کر لینا, اور جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو کہتا ہے میں خود کروں گا, میں خود کروں گا. اب کیوں؟ تمہیں تیرے دل کے اندر دنیا کی عظمت ہے اور دین کی عظمت نہیں ہے. اگر دین کی عظمت ہوتی تو کیا کرتا؟ خود کرتا. دین کی عظمت ہوتی تو خود کرتا. تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ دیکھو میری رحمت سے مایوس مت ہونا, تم جتنے بھی گناہ کر لو, جتنے بھی گناہ کر لو, گناہ کرتے کرتے تم بوڑھے اور ضعیف ہو جاؤ. دادا نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک بانسری بجانے والا تھا, اس کو اللہ تعالی نے بہت حسین آواز دی تھی, جہاں بانسری بجاتا تھا لوگوں کا جمگھٹا جمع ہو جاتا تھا. جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اب آواز خراب ہو گئی, اب جب بانسری بجاتا تھا تو کوئی نہ سننے کو, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا, تو اس کا دل ٹوٹ گیا. وہ ایک دن رونے لگا اللہ کو یاد کر کے. اس نے کہا یا اللہ یہ دنیا ایسی بے وفا ہے کہ جب تک اس کو میری آواز خوبصورت لگی تو لوگوں کا مجمع میرے پیچھے پیچھے رہتا تھا کہ یہ کب گائے گا. ایک جگہ ایک شخص گانا گا رہا تھا اور مجمع ایک جمع غفیر تھا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے. دیکھ کر پوچھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک گانا گانے والا گانا گا رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کاش اتنی خوبصورت آواز ہے اس کی, اور اسی آواز سے اگر یہ اللہ کا کلام پڑھتا تو کیا ہی بات تھی. صحابی کی تمنا ہے. اس نے لوگوں سے پوچھا یہ جو شخص آیا تھا یہ کیا کہہ کے گیا ہے, کون ہے یہ؟ فرمایا اللہ کے نبی کا صحابی ہے. فرمایا کیا کہا؟ کہا اس نے یہ کہا ہے کہ کاش جتنی اس کی خوبصورت آواز ہے اسی آواز سے اگر اللہ کا کلام پڑھتا تو کیا اس کے اندر کتنا حسن و خوبصورتی ہے کہ اللہ کے کلام کو کس خوبصورتی سے پڑھتا. بس اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی, اس نے اسی وقت آلات لہ لعب توڑ دیے اور پھر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا, اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ بانسری بجانے والا رونے لگا. اس نے کہا یا اللہ خراب مال تو صرف آپ ہی خریدتے ہیں, یہ دنیا تو اس وقت تک قدر کرتی ہے جب تک انسان کے ہاتھوں میں قوت ہو, چہرے کے اوپر حسن ہو, جب تک یہ دنیا انسان کی قدر کرتی ہے اور جہاں انسان ضعیف ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں ارے یہ تو ضعیف ہو گیا، اس کے اندر تو قوت ختم ہو گئی، اس کے اندر تو یہ ہو گیا، اس کے اندر یہ ہو گیا، اب لوگ اس کو دھتکارنے لگتے ہیں۔ یا اللہ، خراب سودا خریدنے والے تو آپ ہی ہیں، آپ ہی میرے خراب سودے کو آپ ہی خرید لیجئے۔ اور یہ روتا روتا مدینہ منورہ جنت البقیع کے اندر جا کر کے ایک قبر کے اندر لیٹ کر کے رونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے الہام فرمایا کہ میرا ایک بندہ ایک قبر کے اندر رو رہا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ اے عمر، آپ جائیے اور جا کر کے اس کو تسلی دیجئے کہ اللہ تعالی نے اس کو معاف کر دیا، اور بیت المال سے کچھ اس کا حصہ مقرر کر دیجئے۔ یہ رو رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ جیسے اس نے حضرت عمر کو دیکھا پہلے تو ڈر گیا، کیونکہ حضرت عمر عمر تھے۔ فرمایا دیکھو بھائی، ڈرو مت، اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے پورا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا اے عمر، میں جب تک گانا گاتا رہا تو لوگ کیا تھے، میرے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے، آج میں بوڑھا اور ضعیف ہو گیا، گلا میرا خراب ہو گیا، آج مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ اللہ، میں تجھے یہ خوشخبری سنا دوں کہ اللہ تعالی نے تیرے گناہ معاف کر دیے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ بیت المال میں سے اس کا کچھ حصہ مقرر کر دو۔ تو وہ اور رونے لگا کہ اللہ، آپ کتنے کریم ہیں کہ میں نے ساری زندگی آپ کی نافرمانی کی، لیکن جب میں نے ایک دفعہ رو کر کے آپ سے کہا تو آپ نے امیر المومنین حضرت عمر کو میرے پاس بھیج دیا۔ تو فرمایا دادا نے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہے لیکن ایک وقت کہہ دے یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کیا چیز ہے، انسان اگر شرک بھی کرے اور شرک کرنے کے بعد، مشرک ہونے کے باوجود اگر انسان مرتے وقت یہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے ساری زندگی شرک کیا، آپ کی نافرمانی کی، آپ کے ساتھ میں دوسروں کو شریک مانتا رہا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ ہے اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ کر دیکھے انسان، اللہ کی طرف بڑھ کر کے دیکھے، اللہ کی طرف انابت کر کے دیکھے، پھر دیکھے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ارے اللہ سے کیا ہوگا، جو کچھ ہوگا یہی جو اسباب اور وسائل ہیں انہی سے ہوگا۔ اسباب اور وسائل سے کچھ نہیں ہوتا، اسباب اور وسائل کے پیچھے ہاتھ اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ بارش نہ برسے غلہ اور گندم اگے گی، بولو بھائی، لیکن بارش کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بعضی زمینیں ایسی ہیں جو بارش کو برداشت نہیں کر سکتی، اگر وہاں بارش ہو جائے تو کیا ہوگا، وہاں کے گھر گر جائیں گے، وہاں کے دریا جو ہے سیلاب لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں بارش نہیں برساتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ زمین مصر کی زمین ہے کہ جو بارش کو برداشت نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ حبشہ کے اندر اور افریقہ کے اندر بارش برساتے ہیں، اور دریائے نیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کا پانی مصر تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کہ جہاں بارش نہیں برداشت ہو سکتی زمین کو، اللہ وہاں بارش نہیں برساتے، وہاں پانی بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دوسری جگہ بارش ہوتی ہے، پھر وہاں سے پانی وہاں تک پہنچتا ہے۔ یہ نظام جو اللہ نے دنیا کا بنایا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ نظام ایسے ہی بن گیا، یہ نظام ایسے ہی نہیں بنا، اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے، یہ اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے، اس نے کس لیے بنایا؟ ان الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، اللہ نے تمہیں یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی، وخلقتم للآخرہ، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے نے فرمایا, رات کو کھایا, رات کو امپورٹ کیا اور صبح ایکسپورٹ کر دیا. سمجھتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے. ہماری زندگی کا مقصد امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنا نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا, اپنے رب کو راضی کرنا. کہ ایک لمحے حیات بھی ہماری زندگی میں ایسا نہ آئے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے. فرمایا مومن کے لیے سب سے بدترین وہ لمحہ ہے کہ جب اللہ تعالی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں؟ جب ناراض ہو گئے اب کیا ہے؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيى. اب نہ یہ زندہ ہے نہ مردہ ہے. جتنے دنیا کے امیر تھے انسان جو دنیا کے اندر موجود ہو, آپ اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ کر کے پوچھ لیجئے تیرے دل کے اندر سکون ہے یا نہیں. اس کے سر پر قرآن رکھ کر کے پوچھ لیجئے کہ تیرے دل کے اندر سکون ہے یا نہیں. کہ سکون میرے دل کے اندر سکون نہیں ہے. سکون اللہ تعالی نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے, لیکن انسان کیا ہے؟ اسباب کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے. یہ سب اسباب اور وسائل ہیں. در حقیقت سکون اللہ تعالی نے اپنے نام پاک کے اندر رکھا ہے. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ دیکھو تم اتنی بڑی بڑی عبادتیں کرو, ہر سال حج عمرہ کرو, پر کھڑے ہو کر کے عبادت کرو, بلکہ فرمایا فرائض واجبات اور سنت موقع ادا کر لو, اور وہ چیزیں جن سے ہم ناراض ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دو. میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. کوئی امیر قریب کو محبوب بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین احکم الحاکمین ہوتے ہوئے ایک انسان جو لطفہ ناپاک سے پیدا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اگر تو میری یہ بات مان جا تو میں تجھے اپنا دوست بنا لوں گا, اور جب تیری اور میری دوستی ہو جائے گی, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. پھر عالم کی ہر چیز اس کو کرتی ہے, ہر چیز اس کو پریشان کرتی ہے. وہ سمجھتا ہے یہ چیز مجھے راحت پہنچائے گی, وہ چیز راحت نہیں پہنچاتی. وہ ہر چیز کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن وہ چیز اس کو کیا ہے؟ دکھی دیتی ہے, پریشان رکھتی ہے. سکون چاہیے تو اللہ تعالی کی طرف ہم انابت کریں, اللہ کی رحمت سے مست نہ ہو. ارے اللہ کی رحمت کا سمندر غیر محدود سمندر ہے. اگر اس سمندر کے اندر سے اس سمندر یہ جو دنیا کا سمندر ہے, اگر اس میں سے ایک انسان ایک لوٹا پانی نکال کر کے اس سنجا کر لے اور پھر سمندر سے پوچھے تیرے اندر کتنی کمی واقع ہوئی, تو سمندر کیا کہے گا؟ میرے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. دادا نے فرمایا یہ محدود سمندر ہے اور اللہ کی رحمت کا سمندر غیر محدود سمندر ہے. فرمایا اگر اس سے اللہ تعالیٰ سارے عالم کو اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دے تو اللہ کی رحمت کے دریا کے اندر ایک ذرہ کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. حاضرین و حاضرات, اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور ہمیں اللہ تعالی اس دین کے اوپر استقامت عطا فرما دے, اور اپنی طرف انابت اور رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرما دے, اور اپنے اولیاء کی صفوں میں ہم سب کو شامل فرما لے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک خاتون بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے صحت کے لیے لکھا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے رزق حلال, اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا فرمائے. دلاور صاحب کا صاحبہ شاہینہ دلاور کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ جاب نہیں ہو رہی ہے, بڑی کوشش کی جاب نہیں, نوکری لکھ دے. گناہوں کی وجہ سے تو نہیں, کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیں, نماز کے بعد مجھ سے مل لیں. بھائی پرچے بہت زیادہ ہیں, وقت زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ تمام پرچوں کا جاننے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ اپنی طرف انابت اور رحم آپ کی رحمت کی طرف ہم ہمیں متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ نے رحم و کرم اور مغفرت و عنایت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ آپ نے فضل و کرم سے یہاں جتنے حاضرین و حاضرات موجود ہیں, اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور اپنی ذات پاک ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجئے. حیات اولیاء, حیات اصفیہ, حیات اتقیہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس نام پاک کے صدقے میں ہم سب کے اوپر کرم فرما دیجئے, رحم فرما دیجئے. یا اللہ جو مسلمان جس مشکل میں مبتلا ہو یا اللہ سب کی تمام مشکلات کو دور فرما دیجئے. یا اللہ سب کو رزق حلال عطا فرمائیے, وافر مقدار میں رزق حلال عطا فرمائیے. یا اللہ جو مسلمان کسی بھی مشکل کے اندر مبتلا ہے سب مسلمانوں کی جملہ جائز حاجتوں کو پورا دیجئے, جملہ مشکلات کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دیجئے. یا اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیجئے, نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.